सूरत बकरा का तीसरा हिस्सा, इसका ज़रा फ्लो चार्ट देखते हैं। आयत 143 से 283, फ़ौरन आयतें जहन में आनी चाहिए। नंबर याद करें आयतों के, टॉपिक याद करें आयतों के, मफहूम याद करें, मज़मून याद करें। देखें, मैंने आपने नहीं करना तो किसने करना है? हाँ, मुसलमानों ने नहीं इस कुरान पर रिसर्च करनी तो गैरों ने करनी है, तो इंशाल्लाह इस पर मेहनत करनी है हमने। सूरत बकरा का तीसरा हिस्सा भी 12 पैराग्राफों पर मुश्तमिल है। इस हिस्से में नई उम्मत मुस्लिमा को आखिरी शरीयत के अहकाम दिए गए। ये लफ्ज नई क्यों आया भाई? यहूद से लेकर इस नबी की उम्मत और साथ ही साथ मदीना में आए हुए मुसलमानों की कहानी आप शुरू हो जाएंगी। यानी आप मुसलमानों को एक शरीयत पूरी करके दी जा रही है, मुसलमानों को एक कंप्लीट शरीयत दी जा रही है। तीसरे हिस्से के नज्म की खसूसियात, इसमें थोड़ा सा देखिएगा, ये अहम हिस्सा है आपके मेरे लिए, क्योंकि जो पिछला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं ना, ये बनी इसराइल का तो हो गया, गुजर गया, जस्ट हमें उनके सबक सिखाए गए, क्यों अल्लाह ने उनको निकाला, उनकी क्या खराबियां थी कि अल्लाह ने वो काम उनसे लेके किसी और को दिया। अब यहाँ क्या है, तुमने काम कैसे करना है, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। पिछलों की गलतियां चुनने वाले खुद भी वही गलती करते हैं जब उनको मौका मिलता है, क्योंकि सीखा नहीं होता। तो इस हिस्से की खसूसियात में देखिएगा, तीसरे हिस्से के नज्म की खसूसियत यह है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के अहकामात के दरमियान इन्फाक और जिहाद का हुक्म दिया गया। ये बहुत अहम बात है। जब भी दीन की अमली जिद्दोजहद शुरू होगी ना, प्रैक्टिकल आप कह लीजिए कि मेयर्स लिए जाएंगे, तो वहाँ इन्फाक और जिहाद ज़रूर आएगा। पैसा भी खूब लगेगा, गाड़ियों पे खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, किताबों का खर्चा, खाने खिलाने का लोगों को खर्चा, लोगों को रग़बत दिलाने का खर्चा, इन्फाक इन्फाक। जो उम्मत दीन की नशरो इशात पे पैसा नहीं लगा सकती, याद रखिए उस दीन को दुश्मनों की तलवारों से कटना पड़ता है। इसी से में हम पढ़ेंगे, ला तुल्कु बेईदी कुमिल तहलुका, अपने हाथों को हलाकत में ना डालो, जिसको हम खुद कहते हैं कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारो। तो ये जुमला लिख लें, दीन पे खर्च ना करके हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। $1,000 का सोफा आराम से आ जाता है घर में, 100 रुपए की किताब शायद कोई ना ले सके। सारे जमा तफरीके याद ही आते हैं जब दीन का खर्चा आता है। और जिहाद, जिहाद के अमली कोशिशें, बच्चों को रुलाने वाला जिहाद, शोहरों के मिजाज देखने वाला जिहाद, बीवियों के नखरे देखने वाला जिहाद, ये होगा फिर दीन आएगा। गलबा इस्लाम का लेक्चर अभी चंद दिन पहले हुआ आप, इससे मालूम होता है कि अहकाम के मुकम्मल निफाज के लिए इस्लामी हुकूमत का क्याम जरूरी है, और हुकूमत के क्याम के लिए माल का जिहाद यानी इन्फाक और जान का जिहाद यानी किताल जरूरी है। इसको रोक नहीं सकते आप और मैं। आज का मुसलमान लिबरल हो जाए, पीस मेकर हो जाए, बहुत लिबरल हो जाए, लेकिन इन चीज़ों को आप हटा नहीं सकते। खुद से पूछें, क्या मेरा माल अल्लाह के रस्तों में लगता है? अपनी ज़ात पे जिस खुशी से लगाती हूँ, उसी खुशी से अल्लाह के रस्ते में भी लगाती हूँ? सिर्फ बच कुछ तो नहीं अल्लाह के रस्ते में, और जान लगती है। एक जोड़ा बनाने के लिए जितनी जान लगती है, एक दर्द सुनने के लिए उतनी भी जान लगती है। यानी ये हर एक का अपना फैसला है, यानी उसके और अल्लाह के बीच में है, कोई दूसरा उस पर बात नहीं कर सकता। अब इसके हिस्से देखिए, पहले पैराग्राफ कहाँ से शुरू होगा? 142 से 152। 142 क्या है? सयकुलु सुफहा। 152 क्या है? फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। क्या है इसमें? शहादत अलन्नास। कहाँ लिखा है? वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, के मनसब पर उम्मत वसत के तायुन का जिक्र है। बनी इसराइल को इमामत से माजूल कर दिया गया, खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने की हिदायत की गई। 144 तहवील किबला की आयतें याद कर ले हैं। तहवील किबला, तहवील किसको कहते हैं? ये लफ्ज़ को देखिए, तहवील, वो जैसे स्क्रू डाल के तो यूँ घुमाते हैं ना, यूँ, ये लफ्ज़ है तहवील, टर्न्स, बेसिकली राउंड अबाउट पे घूमना। तो तहवील किबला यानी किबला जिधर पहले मुंह था अब उधर बैक हो गई, यानी जहाँ मर्द थे वहाँ औरतें आ गई। यानी अगर इधर पूरा पढ़ रहे थे ना ईस्ट, तो पूरा वेस्ट की तरफ चले गए। ये किबले बदलते हैं जब दीन आता है, ये सिर्फ नमाज के किबले नहीं बदलते, ये पहनने के बदलते हैं, ओढ़ने के बदलते हैं, शादियों के बदलते हैं, खुशी गम के बदलते हैं, घरदारी के बदलते हैं, ज़ुबान के इस्तेमाल के बदलते हैं, फिर ही कहीं जाके امامت کا منصب حاصل ہوتا ہے. کب ہوا تھا یہ حکم؟ 2 ہجری میں. اس سے پہلے 16 مہینے یعنی 16th month کتنے ہوئے؟ 1.25 سال تقریباً 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی. تحویل قبلہ کے حکم کے 2 مطلب تھے. اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ تفسیر میں انشاءاللہ یعنی اس کو کوٹ کر سکتے ہیں اگر بڑی باتیں نہ کریں. کیوں قبلہ تبدیل ہوا بھائی؟ ٹرائل تھا؟ نہیں. ٹرائل اینڈ ایرر ہے نعوذ باللہ؟ نہیں. بلکہ امامت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل کی گئی. بات سمجھ رہے؟ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہوا نا, تو بیت المقدس کو کون ریپریزنٹ کرتے تھے؟ یہود. بنی اسرائیل تو بیت اللہ کو مسلمان. تو بنی اسرائیل سے امامت مسلمانوں کی طرف آ گئی. بالکل. اپنے قبلے یعنی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے. مسلمانوں نے یہ ہدف 6 سال بعد رمضان 8 ہجری میں حاصل کیا. تحویل قبلہ کے معاملے میں یہودیوں سے نہ ڈرنے کی ہدایت کی گئی. کیا؟ فلا تخشوہم واخشونی, آیت 150. ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اور یہ 6 سال بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے مکہ فتح ہوا تھا, اس کی بات ہو رہی ہے. آخری امت سے مشروط وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ بھی ان کو یاد رکھے گا. سارے مل کے پڑھیں. فذکرونی اذکرکم, آیت 152. خوبصورت آیت ہے نا. اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یاد کر لیجئے. اپنے لیے اس بک کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی ایڈ کر لیں, چھوٹے چھوٹے پوری آیتوں میں سے ٹکڑے یاد کر لیں. ادخلوا فی السلم کافا, بس ہو گئی بات. افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد, ہو گئی. اسی طرح فذکرونی اذکرکم, پھر اسی طرح سے استعین بالصبر والصلاۃ. تو جیسے کوٹ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی آیتیں نا آپ لوگ یاد کریں, یہ آپ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ یہ بک ایڈوانس درجے کی ہے, تو آپ اپنے جو بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے اس دن سننے کا سورت کا, اس کے اندر سے پھر یہ چیزیں یاد کریں. یاد ہو جائیں گی, کوشش کریں گے, تھوڑی سی محنت کریں گے, اللہ یاد کروا دے گا. اور ساتھ آیت خود بخود ہی پھر یاد ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا راز بتاؤں, جو پڑھتے ہوئے کتاب میں نظریں گاڑ کے پڑھتے ہیں نا ایسے بالکل جیسے کہ ہلنا نہیں, ان کو وہ کتابوں کے صفحے آیت کا نمبر ویسے ہی یہاں سیف ہو جاتا ہے. اللہ وہاں لکھوا دیتے ہیں, کاپی ہو جاتا ہے. بیٹھو بس ادھر, اب اس کے وہ بالکل ایک کاپی اینڈ پیسٹ والی کیفیت ہو جاتی ہے. اور اگر ہم اس کتاب سے نظر ادھر ادھر کریں گے تو ہم ذہن کو بھی ادھر ادھر کریں گے. پھر اس کے بعد جہاد یعنی صبر اور نماز سے کام لینے کی ہدایت کرتے ہوئے بشارت دی گئی کہ صابرین اور مجاہدین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. یہاں صابرین سے مراد میدان جنگ میں ثابت قدمی دکھانے والے مجاہدین ہیں. اس پیراگراف میں جہاد کی تمہید ہے, آیت 153 سے 157. یعنی جب بھی ایسا معاملہ آئے گا تو یہ ہوگا. پھر دیکھیں دوسری چیز, دوسرے پیراگراف میں آیات 153 سے 158 میں حج اور عمرے کے احکام بیان کیے گئے. جہاد اور حج میں کئی پہلوؤں سے مماثلت ہے, شیئر کریں گے کیا؟ حج اور جہاد دونوں میں کیا مماثلت ہے؟ واٹ آر دی سملیرٹیز بٹوین جہاد اینڈ حج؟ دونوں میں گھر سے نکلنا پڑتا ہے. جی آپ بتائیے. شاباش, ویری گڈ. مشقت ہے, ٹھیک ہے. اور صبر ہے دونوں میں, اور بھوک سہنی پڑتی, پیاس سہنی پڑتی, کیل کانٹے چپتے ہیں, پیدل چلنا پڑتا ہے, اور کوئی پتہ نہیں واپس آنے کے نہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے تفسیر میں سبیل الجنہ میں حج کے سفر کے ساتھ سفر آخرت کو ریلیٹ کیا تھا تفسیر میں, اگر آپ کو یاد ہوگا. تو یہی بات یہاں ہم سیکھ رہے ہیں. پھر تیسرا پیراگراف ہے 159 سے 167. اس میں عقیدہ توحید پر زور دیا گیا, جس کے بغیر احکام پر صحیح عمل درآمد نہیں ہو سکتا. توحید ربوبیت کے دلائل فراہم کیے گئے, اور شرک کا ابطال. ابطال کس کو کہتے ہیں؟ نلیفائی کرنا یعنی باطل کر دینا, اس کو ختم کر دینا, یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. پھر چوتھے پیراگراف 168 سے 176 میں حلال اور حرام کے احکام بیان کیے گئے. زمین کی تمام پاک چیزوں کو حلال کیا گیا. حلال و حرام کے معاملے میں مال فینا علیہ آبا انا, کیا ترجمہ جی؟ لفظی ترجمے کا امتحان دے, دوسرا بارہ پڑھ چکے ہیں جو باقی ٹھیک ہے. ماں جس پر یا جو, ماں جو الفینا پایا ہم نے, علیہ اس پر, آبا انا اپنے باپ دادا کو, اس کی بجائے مانزل اللہ. کیا مطلب ہے جی مانزل اللہ؟ ماں جو انزل اتارا اللہ اللہ نے ما انزل اللہ جو اتارا اللہ نے اس کی پیروی کو حکم دیا. یعنی کیا پتہ چلا کہ ہمارا دین خاندان برادری بزرگ پرستی کا دین نہیں بلکہ ما انزل اللہ کی پیروی کا حکم. چار چیزیں مردار خون سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا گیا. حالت اضطرار میں چھوٹ دی گئی. ما انزل اللہ کے چھپانے یعنی کتمان کی سزا دوزخ کی آگ ہوگی. پانچواں پیراگراف آیت 177 کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا ہے آیت پڑھیں گے؟ لیس البر. جی اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں آیت بر؟ چھوٹی بڑی نیکیوں کا مجموعہ. بر بر جنگل. جنگل کیا؟ چھوٹی بڑی لکڑیاں ہوتی ہیں ادھر. یعنی آیت بر میں ایمان باللہ سے لے کر اخلاق اور معاملات کی ہر نیکی کا تذکرہ کر دیا گیا. اوور آل سچے اور متقی لوگ وہی ہیں جو مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے کو زیادہ اہمیت دینے کی بجائے ایمان لا کر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں, نمازوں زکوٰۃ کے علاوہ عہد کو پورا کرتے ہیں, جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس آیت میں. پھر چھٹا پیراگراف آیت 178 سے 189 ہے. اس میں قصاص وصیت صوم رشوت وغیرہ کے احکام بیان کیے گئے. یعنی یہ احکام کا حصہ ہے. قصاص کو فرض کیا گیا. مقتول کے ورثہ راضی ہو جائیں تو فدیہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کتنا آسان ہے نا. ادھر آپ اگر خلاصے میں یہ سارے احکام یاد کر لیں تو ڈیٹیلز بعد میں آپ حدیث کی بکس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. قانون قصاص کو زندگی کہا گیا. کیسے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ آیت 178-179. پھر اگلی آیتوں میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے. مسافروں اور بیماروں کو قضا روزوں کی سہولت عطا کی گئی 183-184. حاکموں کو رشوت دے کر باطل طریقے سے مال کھانے کی ممانعت کی گئی آیت 188. ساتویں پیراگراف یعنی آیت 190 سے 207 میں جہاد انفاق اور حج کے احکام بیان کیے گئے. یہاں جہاد کا مضمون دوسری مرتبہ آیا ہے. حج کے مہینوں کا تعین چاند سے ہوگا. پھر جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا. جہاد و قتال کا مقصد فتنوں کا خاتمہ ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً آیت 193. یہاں لا تَكُونَ فِتْنَةً میں فتنے سے کیا مراد ہے؟ پرسیکویشن, دین پر عمل کرنے سے روکنا. انفاق میں احسان کا حکم دیا گیا. عدم انفاق کا انجام اجتماعی خودکشی ہے. اور انفاق پر محبت الہی کی ضمانت دی گئی آیت 195. حج کے احکام بتائے گئے اور زاد راہ ساتھ لے جانے کا حکم ہوا آیت 196-203. کوئی لفظ بتا سکتا ہے زاد راہ کے لیے کیا استعمال ہوا ہے اس آیت میں؟ وتزودوا. زاد راہ کے وتزودوا. زاد کہتے ہیں سامان سفر کو اور تزود کیا ہے؟ سامان سفر ساتھ لے جانا. پھر اس کے بعد دیکھیے حج کے بعد طاغوت کا ذکر ہوا. طاغوت وہ سرکش قوت ہے جس سے جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اس کی بھلی باتیں معلوم ہوتی ہیں. آیت یاد آ رہی ہے؟ ومن الناس, آیت یاد آئی ہے؟ ترجمہ یاد آیا یا اس کو کچھ کچھ نہ کچھ ٹکڑا یاد آیا؟ اذا تولى سعى في الارض. نہیں یاد آ رہا؟ چلیے آئے گا انشاءاللہ, تھوڑا اور وقت لگائیں. اس کی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ فسادی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے اور ہری بھری کھیتیاں اجاڑ دیتا ہے. یہ جہنمی ہوگا. اس کے خلاف لڑنے والے نیک لوگ مرضات اللہ یعنی اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں آیت 204-207. آٹھویں پیراگراف یعنی آیات 208-213 میں کامل اسلام کا مطالبہ ہے. کیا کہا گیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ آئی 208. اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو, اس کے لیے کیا لفظ آیا تھا؟ سب بول دیں جس چیز کو آتا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. پورا اسلام کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ. اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. لا تتبعوا خطوات الشیطان. مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی طرح بغی یعنی زیادتی سے بچنے کا حکم دیا گیا آئی 213 میں. نویں پیراگراف یعنی 214-218 میں انفاق اور جہاد کے احکام بیان کیے گئے. یہاں جہاد کا مضمون تیسری مرتبہ بیان ہوا ہے. نوٹ کریں, سورت بقرہ میں ابھی تک تین بار مختلف ٹکڑوں میں جہاد کا موضوع آ چکا ہے. جہاد میں شرکت اور آزمائشوں کے بغیر جنت میں داخلے کو آسان نہیں سمجھنا. انفاق کی ترغیب اور ناگوار چیزوں میں بھی موجود خیر کی وضاحت کی گئی. کیا آیت ہوگی بھلا, یاد ہے کچھ؟ ناگوار چیزوں میں بھی خیر. آسان تک رہو شیئن وہو خیر لکم. یاد آ گیا؟ پھر ایمان لا کر ہجرت اور جہاد کرنے والے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یرجون رحمت اللہ، آیت 218 ہے. پھر دسواں پیراگراف ہے 219 سے 242، اس میں شراب، یتیموں کے حقوق، نکاح، حیض، قسم، ایلا، طلاق، رضاعت، عدت، مہر وغیرہ کے معاشرتی احکام بیان کیے گئے. اس کی پھر ڈویژن نیچے آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے، وہی چیز ہے. مثلا شراب اور جوئے میں فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں 219 میں. شراب کے بارے میں یہ پہلا تدریجی حکم ہے. تدریج کس کو کہتے ہیں؟ درجہ بدرجہ، یعنی گریجولی تھوڑے سے شروع کر کے بات پہ جانا. پھر سورۃ نساء کی آیت 143 اور حتمی طور پر حرمت شراب کے لیے المائدہ کی آیت 90 نازل ہوئی. پھر یتامہ کے اموال کے ساتھ شراکت کی اجازت دی گئی، یعنی لوگ اتنا ڈر گئے کہ یتیموں کا مال ہم نہیں کھا سکتے، تو پھر آیت اتری تھی کہ ملا لو، آخر تمہارے دین میں بھائی ہیں، آیت 220 میں. پھر مشرک عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا 221 میں. حیض کی حالت میں بیویوں کے پاس جانے کی پابندی عائد کی گئی، آیت 222. کیا آیت ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، ٹھیک ہے، کل ہوا عزم فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ. یہ جو جملہ ادھر آیا نا، اس کے لیے عربی کا لفظ کیا ہے؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. پھر ایلا کے سلسلے میں وضاحت کی گئی کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا لیں، ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، اس کے اندر انہیں رجوع کرنا چاہیے یا طلاق دے دینا چاہیے، معلق نہیں چھوڑنا. معلق کیا ہوتا ہے؟ ہینگنگ، لٹکتی ہوئی، یعنی حقوق کا ادا نہ کرنا، 226 ہے. اور نہ چھوڑنا نہ رکھنا، نہ بیوی نہ بیوہ، یعنی وہ عورت بیچاری لٹکتی رہتی ہے. پھر طلاق کی عدت 3 ثلاثۃ قروء، یعنی 3 حیض یا طہر بیان کی گئی ہے، آیت 222 ہے. پھر حمل چھپانے سے روکا گیا 228 میں. کیوں بھلا؟ کہ دوسری جگہ شادی کرنے کی جلدی میں حمل نہ چھپا لو، کیونکہ اس میں عدت بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر عورتوں کے حقوق مردوں کی طرح ہیں، لیکن مردوں کا ایک درجہ بڑا ہے، آیت 228. طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ رجوع کیا جا سکتا ہے، آیت 229. تیسری طلاق کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے، 230. خلا، بیوی شوہر کا دیا ہوا مہر واپس کر کے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، 229. اب دیکھیے طلاق کا موضوع کتنا کمپریہنسو اور ڈیٹیلڈ ہے، ان چند جملوں سے آپ پورے طلاق کے پروسیس کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں خود بھی سمجھ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں اگر موقع آئے تو. خلا کیا ہوتا ہے بولیے سب مل کے؟ بیوی کا شوہر سے مطالبہ کرنا، کس قیمت پہ، چاہے مہر دے دے واپس یا کچھ ایکسٹرا بھی دے دے. پھر تیسری مرتبہ طلاق کے بعد سابقہ بیوی صرف اس صورت میں حلال ہو سکتی ہے جب عورت کسی اور مرد سے شادی کر لے یا وہ مر جائے یا اسے طلاق دے. کیا کہتے ہیں اس کو آج لوگ؟ کرنا چاہیے. ایک جملہ کیا بولا گیا تھا یاد ہے آپ کو؟ حلالہ کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے. اللہ کے حکم سے دوسرا مرد فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے، ہو گیا. پہلے سے سوچ کے ایسی شادی کی جائے تو یہ حلالہ حرام ہے، ٹھیک ہے. آیت 230 میں حلالے کا ذکر ہے. اب ان آیتوں سے ہی آپ لکھ لیں قرآن میں حلالے کا ذکر کدھر ہے، فوراً جا کے چیک کریں، آپ کو آیت نمبر مل جائے گا ادھر سے. پھر بیویوں اور عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت کی گئی، آیت 231 سے 232 میں. رضاعت کے سلسلے میں بتایا گیا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے. باپ کے ذمے بچے کے اخراجات ہیں، آئے 233 سے پتہ چلتا ہے. بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، آئے 234 سے پتہ چل رہا ہے. عدت میں نکاح اور پیغام نکاح کی ممانعت کر دی گئی، 235. کیوں بھائی عدت میں کیوں نہیں نکاح کر سکتے یا اس کا پیغام دے سکتے؟ یعنی فوکسڈ ہو کے ایک عورت وہ وقت گزارے اور اس کے بعد نکاح کرے. پھر اس کے بعد دیکھیے مہر. اب اس میں بھی آپ کے پاس کتنا اچھا خلاصہ آ رہا ہے. مہر کے لیے کیا ہے؟ رخصتی سے پہلے طلاق دی جائے تو نصف مہر ادا کرنا ہوگا، یعنی صرف نکاح ہوا، رخصتی سے پہلے حالات بگڑ گئے، طلاق دے دی مرد نے، تو عورت کو آدھا مہر ملے گا. لیکن دونوں فریق فیاضی اور احسان کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، 236-237 میں یہ بات ہے. پھر متعلقہ عورتوں کو مہر اور متاع سے نوازنا ضروری ہے، یعنی طلاق دیتے ہوئے کچھ اپنے پاس سے ایکسٹرا بھی دے دو تو یہ پسندیدہ کام ہے، 241-242 میں ہے. پھر اس کے بعد 11واں ٹاپک، یہاں سے آپ کو یاد ہے کون سا حصہ چل رہا ہے پارے کا؟ آخری 2 رکوع. کن کا ذکر ہے اس میں؟ تالوت اور جالوت. اور اس سے پہلے ایک واقعہ ہے پچھلے نبی شمعون کے دور کا، یاد آ رہا ہے؟ आलम तारा कुछ याद आ रहा है? मैं सिर्फ आपका ना वो जेन जगाती हूँ। खजर अल मौत का लफ्ज आता है उसमें, और क्या आता है? कुछ और लफ्ज याद करें इस हिस्से का। वाहुम उलूह जी, यानी मेरा दिल है कि बच्चों की तरह आपको बीच में कोई लफ्ज याद आ जाए तो आप कहीं ना कहीं से चल पड़े। और क्या था? कोई एक लफ्ज और बोल दें तो चलती हूँ आगे। इस हिस्से में और कोई लफ्ज बोले? अलम तारा इल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ हजर अल मौत। क्या तुमने उन लोगों को देखा जो अपने घरों से मौत के डर से निकल कर वो हजारों थे। ठीक है, वही वाक्य है। चलिए, इसमें जिहाद और निफाक का हुक्म है आयत 243 से 274, और यहां पे क्या हो रहा है? दूसरा पारा पूरा हो रहा है। आयत 243 में बनी इसराइल के जिहाद से मुतल्लिक हुक्म है, 244 में उम्मते मुस्लिमा को जिहाद का हुक्म दिया गया, आयत 245 में कर्ज हसना के जरिए जिहाद के लिए इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मुतालबा किया गया, आयत 246 से 250 में बनी इसराइल के जिहाद का जिक्र है जो हजरत तालूत की क्यादत में किया गया और जालूत को शिकस्त दी गई, आयत 251 से 253 में मकसद जिहाद की वजाहत है। जिहाद के जरिए अल्लाह ताला एक ज़ालिम कौम को दफा करता है वरना जमीन फसाद से भर जाएगी, और जिहाद के जरिए अल्लाह ताला कायनात पर फजल फरमाता है। ये कौन सी आयत है भला? दूसरे पारे की आखिरी आयत। कुछ इस तरह के अल्फाज है ना कि अगर अल्लाह बास के बाद जरिए बास को हटा ना देता तो फिर फसाद होता। यहाँ आप लिख सकते हैं ये आखिरी आयत क्या है फिर दूसरे पारे की? 253 आयत है। ठीक है, ولكن الله ذو فضل على العالمين 251, आयत 254 में मुसलमानों को इन्फाक फी सबील अल्लाह का हुक्म है। इसके बाद 6 आयात पर मुश्तमिल जुमला मोतरेजा है, वो क्या होता है वो नीचे आ गया है। यानी बात चल रही थी जिहाद की लेकिन 6 आयतें ऐसी आ गई जो पीछे वाले टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं रखती, जिस तरह बात करने के दौरान हम किसी दूसरी बात पे चल पड़ते हैं। मैं आपसे कहूं कि मैं पाकिस्तान गई, फिर मैं लाहौर गई और वहां गई, अच्छा क्या आपने शालामार देखा है? और वो आपको कहता है कि वो शहनशाह अकबर ने या शाहजहां ने बनाया। अब ये जो मेरा जुमला शुरू हुआ ना, क्या आपने लाहौर देखा है और वहां गई है, ये जुमला मोतरजा है। तो ये 6 आयतें जुमला मोतरजा है। कौन सी? 255 से 260। इसमें क्या आता है? अभी भी नहीं आपको आयतों के नंबर, आयतुल कुर्सी इसके अंदर आती है। बिल्कुल, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का ये मजमून आयत नंबर 261 से दोबारा शुरू होता है 261, और 14 यानी 14 आयात के बाद आयत 274 पर खत्म हो जाता है। जुमला मोतरिसा क्या है अब आपके सामने आ रहा है, आयतुल कुर्सी 255। अब ये नंबर आप याद कर सकते हैं, आयतुल कुर्सी का नंबर क्या है आयतों के एतबार से? 255। याद करें, बोलें दो दफा, खाली 255 याद रह जाना, जुमला बोले। आयतुल कुर्सी का नंबर 255 है, एक बार और बोल दें। चले, इसमें अल्लाह की सिफात किस रही है, अल्लाह ताला की जात का तारुफ कराया गया है। आयत 256 में रुश्त और गई का फर्क बयान करके जिहाद की दो किस्में बताई गई हैं, अल्लाह के लिए जिहाद और तागूत के लिए जिहाद। अल्लाह के सहारे को मजबूत सहारा कहा गया है। फिर आयत 257 में आयतुल कुर्सी की सिफात वाले अल्लाह यानी खुदा को मुसलमानों का वली और तागूत को काफिरों का वली बनाया गया। क्या आयत है भला? अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनु युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, और दूसरी उसके ऑपोजिट तागूत किसके दोस्त हैं, यानी जो लोग शैतानों की बात मानते हैं उनके औलिया यानी शैतान हैं। आयत 258 में रुश्त की मिसाल हजरत इब्राहिम से और गई की मिसाल नमरूद से दी गई जो अपने वक्त का तागूत था और जिसने जिंदगी और मौत के इख्तियारात का दावा किया था। नमरूद मुनकर आखरत भी था, हजरत इब्राहिम ने आखरत की पहली दलील देकर नमरूद को हैरान कर दिया। क्या लफ्ज आया भला हैरान करने के लिए आयतों में? फबुहितल्लज़ी कफर। ठीक है, यही लफ्ज लिख लें इधर तो इंशाल्लाह आपको भी याद रहेगा। फिर आयत 259 में दूसरी दलील आखरत फराहम की गई, तागूत से मुकाबले के लिए जिहाद से पहले आखरत पर यकीन कामिल लाजमी और जरूरी है। अल्लाह ताला ने एक शख्स को 100 साल की मौत के बाद जिंदगी अता की। क्या नाम था उसका? او کلزی مر علا قریت وہی خاویت علا عروشہا. کیا نام تھا ان کا؟ عزیر علیہ السلام. آیت 260 میں تیسری دلیل آخرت فراہم کی گئی، حضرت ابراہیم کو چار پرندے لے کر مانوس کرنے اور پھر انہیں ذبح کر کے چار مختلف پہاڑوں پر رکھ کر آواز دینے کا حکم دیا گیا، پرندے زندہ ہو کر آ گئے. کیا یہ ممکن ہے؟ ایسی تو نہیں بات، کیسے ممکن ہے؟ اس سے سبق کیا دیا گیا؟ قیامت کے دن قبروں سے ایسے ہی نکالے جائیں گے. آیت 261 سے 274 میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون دوبارہ بحال ہو گیا. اچھا، یہ بیچ میں آیت الکرسی چلے جملہ معترضہ ہی کے طور پہ آئے، کیوں آئی؟ پیچھے بھی دیکھیں نا، جہاد کا ذکر دوسرے پارے کے اینڈ پہ، تیسرے پارے کے شروع میں آیت الکرسی دے کر پھر کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ. تو یہ بیچ میں آیت الکرسی کا آنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ میں ابھی بات ادھر نہیں ہوئی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، جس کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے پہلے اس کی بڑائی تو سمجھو. جب تک اللہ کی ذات کی بڑائی نہیں سمجھ آتی تو اس کے راستے میں نکلتا ہے ہاتھ سے؟ نہیں نکلتا. یہی بات ہے بالکل. پھر آیت 261 سے 274 میں جی کیا ہوا؟ انفاق کے آداب بتائے گئے. انفاق اللہ کے لیے ہو، احسان نہ جتلایا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، چھانٹ چھانٹ کر گندا مال نہ دیا جائے، چھپا کر دینا بہتر ہے، انفاق میں ریاکاری نہ ہو. انفاق دل کی تثبیت، تثبیت کس کو کہتے ہیں؟ جمان لفظ کے استعمال ہوئے وہاں بلا، تثبیتن، دل کا جماؤ. وہ یاد ہے ٹیلی والی مثال، وہی ہے. انفاق کے بعد سود کی حرمت کا ذکر ہوا، کیونکہ یہ فیاضی اور بخل پر مشتمل دو متضاد انسانی رویے ہیں، یعنی سود اور صدقہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. 12 پیراگراف یعنی 275 سے 283 میں سود، قرض اور رہن کے احکامات بیان کیے گئے. رہن کس کو کہتے ہیں؟ گروی ہونا، رکھنا، مورگیج. تیسرے حصے کے 12 ذیلی پیراگراف میں معاملات کے احکامات ہیں. آیت نمبر 275 سے 281 میں سود کی حرمت کے احکام ہیں. اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال کیا. سود خوروں سے اعلان جنگ کیا گیا، سود خوروں کو دوزخی کہا گیا. آیت 282 میں قرض کے احکام ہیں. کیا کہتے ہیں اس آیت کو؟ آیت دین. سب سے طویل آیت ہے قرآن کی، ذرا نوٹ تو کریں، سب سے طویل آیت کس کے اوپر ہونی چاہیے تھی بھلا؟ یا توحید پہ ہوتی، یا نماز پہ ہوتی، روزے پہ ہوتی، حج کا طریقہ بتایا جاتا، زکات دینے کا نصاب بتاتے؟ نہیں. یہاں سے دیکھیے دین کی خوبی. ہمارا دین کیا ہے؟ معاملات کا دین ہے. الدین المعاملہ. اور کسی کی دینداری کھلتی تب ہے جب آپ کا اس سے معاملہ پڑتا ہے. کتابیں تو سارے بڑی اچھی یاد کر لیتے ہیں، تو معاملات میں بہت کیئرفل رہیں. اللہ ہم سب کو اس پہ فیئر کر دے. پھر اس کے بعد دیکھیے، قرض کی دستاویز لکھ لی جائے اور گواہ بنا لیے جائیں. گواہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں. اس حکم کا مقصد سماجی اور معاشی عدل کا قیام ہے. تو قرض دینے کی کیا شرائط ہے اسلام میں؟ لکھو. برا نہیں لگتا، رشتہ داروں میں قرض کا لین دین ہو رہا ہے اور لکھت پڑھت کر رہے ہیں، کتنی بری بات ہے. اعتبار نہیں ہم پہ؟ کیا مطلب ہم تمہارا قرضہ لے کے بھاگ جائیں گے؟ یہ ہیں وہ سارے جملے جو ہم بولتے ہیں، اور بعد میں پھر جتنے خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں مال کی بنیاد پہ، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ہی بات ہوتی ہے. تو ہمیشہ لکھنا چاہیے، چھوٹی چیز دیں یا بڑی دیں. اللہ نے کیا کہا؟ لکھو، چھوٹا ہو، صغیرن او کبیرن. پھر اسی طرح سے دو گواہوں کی بات ہو گئی، مرد اور دو عورتیں. اس حکم کا مقصد سماجی اور معاشی عدل کا قیام ہے. آیت 283 میں رہن کے احکام ہے. سفر میں ریحانم مقبوضتن کی سہولت دیتے ہوئے تقوی کے ساتھ برحق گواہی دینے اور گواہی نہ چھپانے کا حکم ہے. اس تیسرے حصے کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ آخری امت کو اپنے منصب امامت کا احساس دلاتے ہوئے امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے احکام پر نیک نیتی سے عمل کرتے ہوئے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنا. کتنا اہم کام ہے. کیا امت وسط نے یہ تیسرا حصہ پڑھا ہوا ہے سمجھ کے؟ تو پھر فریضہ بچارے کیسے ادا کریں؟ تو جب پڑھا ہی نہیں تو فریضہ ادا نہیں کر رہے تو اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ جانے. لا علمی کی سزا ملے گی, لیکن آپ دیکھیے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف طریقے سے سمجھ دی ہے. اگر ہم سمجھدار ہیں باقی معاملات میں دنیا کے, تو ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے. تو یہاں پہ اب کتنے حصے پورے ہو گئے؟ ذرا دہراتے ہیں. پہلا کدھر تک تھا؟ 1 to 39. دوسرا 40 to 141. یہ میں کیسے بول رہی ہوں بھلا؟ نمبر یاد ہے؟ نہیں, مضمون یاد ہے. پہلا پارا کہاں ختم ہوا تھا؟ 141 پہ. تیسرا کہاں سے تھا؟ 142 to 283, آخری رکوع سے پہلا. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ وہ باتیں یاد ہیں. ٹھیک ہے. اور اب چوتھا اور آخری حصہ, آخری دو آیتیں, 284 to 286, بالکل چند آیتیں ہیں. سورۃ بقرہ کا چوتھا اور آخری حصہ 3 آیات پر مشتمل ہے. اس آخری حصے کا پچھلے 3 حصوں سے گہرا تعلق ہے. اچھا, بظاہر لگتا ہے جب پڑھتے ہیں نا سورۃ بقرہ کو, ترتیب سے پڑھے ہوتے ہیں, ایک دم لگتا ہے یہ کیا آ گیا, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. لیکن گہرا تعلق ہے. کیسے؟ بالخصوص احکام سے متعلق تیسرے حصے سے. اس اختتامی حصے کی حیثیت خلاصے کی ہے, یعنی پھر اللہ کی بڑائی بتا دی کہ اتنے احکام سنے. اور آتا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 حکم ہے. اب کون مانے 1000؟ یہاں تو ایک نہیں مانتا کوئی, اپنے بچے 10 باتیں نہیں مانتے. اب اللہ کی 1000 باتیں سورت بقرہ میں کون مانے گا؟ جس کو یقین آ جائے گا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہے, خلاصہ ہو رہا ہے. کیسے؟ آیت 284 میں بتایا گیا زمین آسمان کا مالک اللہ امامت کی تبدیلی کا اختیار رکھتا ہے. کر دیا نا اس نے تبدیل. ولا کل شیء قدیر ہے. زمین و آسمان کا مالک اللہ قیامت کے دن آخری شریعت کے ان احکامات پر عمل درآمد کا محاسبہ نیت اور عمل کے مطابق کرے گا. کیا ہے ان آیتوں میں بلا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آیت 285 میں واضح کیا گیا کہ آخری شریعت اور اس کے احکام پر سب سے پہلے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان لے آئے. امت مسلمہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح رسولوں میں تفریق نہیں کرتی, وہ دونوں خاندانوں کے رسولوں پر ایمان رکھتی ہے. اور امت مسلمہ سمعنا و اطعنا کہتی ہے, بنی اسرائیل کے یہود کی طرح سمعنا و اطعنا نہیں کہتی, جس کا ذکر آیت 93 میں کیا گیا. پھر یاد کریں کیا تھا جملہ, کیا کہا تھا انہوں نے؟ قالوا سمعنا و اطعنا. وجہ؟ وشربوا فی قلوبہم العجل, بچڑے کی محبت ہی دل میں. آخری آیت 286 میں آخری امت کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حسب ذیل اصول ذہن نشین کر لیں. یہ ہے آپ کے میرے نوٹ کرنے کی باتیں, سورت کا خلاصہ. اینڈ کیا باتیں میں اور آپ یاد کریں؟ نمبر 1, مسلمان آخری شریعت کے احکام پر حسب استطاعت عمل کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کر سکتے جی عمل, توبہ توبہ, سود پہ تو عمل ہو ہی نہیں سکتا اور شراب تو چھٹتی نہیں ہے. نہیں, کرو. فتک اللہ مستطعتم. دوسری بات آپ کے میرے لیے اس میں یاد دہانی کی, برائیوں پر سزا اور نیکیوں پر جزا ملے گی. کہاں لکھا ہے؟ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. تیسری بات, نسیان اور خطا یعنی بھول چوک پر مواخذہ, مواخذہ کس کو کہتے ہیں؟ پکڑ نہیں ہے. وجہ؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب, نہ ہم کو پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں. اور چوتھی بات کیا پتہ چلی؟ آزمائشوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہیں. انسان بہت بڑی بڑی باتیں نا منہ سے کرے, نہیں 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 ہمیں جو بھی ہوگا ہم ایمان پہ جمے رہیں گے. نہیں, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بھی. کوئی کبھی یہ نہ کہ اللہ جو مشکل ڈالنی ہے ڈال, میں کھڑی رہوں گی. توبہ کریں, ایسے بندہ کھسکتا ہے کہ کبھی اس جگہ پہ تھا ہی نہیں. تو ہمیشہ یہ کہا کریں کہ اللہ مجھے نہ آزمانا, میں نہیں اس قابل. پھر اگلی بات پانچویں, کافروں پر غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ولی اور کارساز یعنی مولانا مان کر اس سے مضبوط روحانی تعلق قائم کرنا چاہیے. جو عفو و درگزر مغفرت اور رحمت کی دعاؤں کے بغیر ممکن ہی نہیں. کیا دعا ہے؟ وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا. کتنی پیاری دعا ہے, آج کے مسلمانوں کو کرنے کی ضرورت ہے کثرت سے. وظیفہ نہ کر لیں اس کا, یہ تو بلا کے سب کو پڑھا لے. 286 آیتیں ہیں نا قرآن کی, تو 286 بار یہ آیت پڑھ لیتے ہیں, دعا مانگ لیتے ہیں, پھر کھانا کھلا دیں گے 286 کرون کا لگا کے. ایسے وظیفے بنتے ہیں, میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ 125,000 بھی ایسے بنا ہوا ہے. حضرت یونس جب واپس گئے تھے قوم کی طرف, تو جو قوم ان پر ایمان لائی تھی اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ 100,000 سے کچھ اوپر تھے. تو کچھ ہی اوپر کو ہم نے کہا چلو سوا کر لیتے ہیں, یہ ہمارا دیسی کلچر ہے. ایسے ہی لوگ وظیفے بناتے ہیں, اللہ ہمیں بچائے. پھر اس کے بعد آخری بات اس میں کیا سیکھی, قیامت تک امت مسلمہ کا اصل مقابلہ بنی اسرائیل کے کفار کے ساتھ ہوگا, بقیہ قوموں کی حیثیت ذیلی رہے گی. کتنا بڑا سچ ہے, مٹھی بھر ہیں آج بھی بنی اسرائیلی, لیکن مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن. ساری سازشیں وہاں سے نکلتی ہیں اور باقی قومیں صرف ان کی معاونت کرتی ہیں. کافروں پر غلبے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے, اس لیے جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. کیا سب مل کے مانگے, فانصرنا علی القوم الکافرین. سورت بقرہ کے آخری حصے کا مرکزی مضمون پھر کیا نکلا, اللہ تعالی سے مضبوط تعلق کی بنیاد پر آخری امت کو آخری شریعت کے احکام پر نیک نیتی کے ساتھ حسب استطاعت عمل کرنا چاہیے, تاکہ کافروں پر بالخصوص اہل کتاب پر غلبہ حاصل ہو. یہ تھی سورۃ البقرہ, ہے نا سنام القرآن, لگ رہا نا کہ ایک سمندر عبور کیا ہے. کتنوں کو فائدہ ہوا ہے, فائدہ ہوا ہے یا ایسے لگ رہا ہے کہ بہت کچھ سن لیا اور ابھی فائدہ نظر نہیں آ رہا نا, تو یہ فائدہ بعد میں آپ کو نظر آئے گا. آپ فیل کریں گے کہ قرآن کا بار بار سیکھنا ہمارا اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر دیتا ہے. کھولیں ذرا قرآن پاک, آخری دو آیتوں کو مل کے پڑھتے ہیں ادری سب کر کے ساتھ.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
آمین سم آمین. اللہ تعالیٰ آج کے مسلمان کو حقیقت میں ان آیتوں کا مطلب سمجھا دے. الحمد للہ اللہ کی توفیق اور اس کے حکم سے ہم نے سب سے بڑی سورت کا خلاصہ کر لیا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل دماغ کی تختیوں پہ جما دے.